محرومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ رحمت گیا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد. ہمارا دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. مسلسل تہذیب انسان کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے کہ جب تک انسان اپنی تہذیب نہ کرے، خود کو مہذب نہ بنائے، تعلیم اور تربیت یہ انسان کے لیے ہے، حیوان کے لیے نہیں ہے۔ حیوان کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بکریاں ہیں یا بعض بھینسیں ہیں، آپ جتنا چارہ دیتے جائیں گے وہ کھاتی جاتی ہیں، بعض کھا کھا کے ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ حیوان کے پاس قید و بند نہیں ہے۔ لیکن انسان وہ ہوتا ہے جو حدود الہی میں چلتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کا اس کی شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے، اس کے حرص پہ کنٹرول نہیں ہے، تو وہ حدود انسانی سے نکل کے حدود حیوانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ شأن انسان یہ تھا کہ انسان لا محدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تسلسل پہلی مجلس سے چلتا ہوا آیا کہ پہلے ہم نے پوچھا کہ انسان دنیا میں آیا کیوں ہے؟ مقصد دنیا میں آنے کا عبادت، عبادت کا مطلب اللہ کی معرفت۔ پھر معصوم نے فرمایا معرفت کہاں سے ملے گی؟ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ پھر سوال ہوا اگر یہیں سے معرفت ہونی ہے تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا انسان کمالات نباتی، کمالات جمادی، کمالات حیوانی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو ان سب کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا، انسان ہمیشہ طالب کمال رہتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آ جائے یہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ کنفیوژن یہاں ہوتا ہے کہ یہ جس شیطان یا نفس جس چیز کو کمال دکھاتا ہے اسے، وہ حقیقت میں کمال ہوتا نہیں ہے۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ میں جس چیز کا عاشق ہوں وہ کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو معصوم فرماتے یہ دیکھو وہ فنا پذیر ہے کہ نہیں ہے، اگر اسے فنا آ رہی ہے وہ کمال نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ باقی رہے۔ یہ جسم جس سے ہم محبت کرتے ہیں، آج 30 کا، کل 35 کا، پھر 40 کا، آخر میں پوسیدہ ہوتا جاتا ہے، تو جسم پوسیدہ ہو کر بتاتا ہے کہ میں صاحب کمال نہیں ہوں۔ گھر میں سیب لے کر آؤ گے، ایک ہفتے میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ آم لے کر آؤ گے، 4 دن کے بعد کالا ہو جائے گا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، جو بھی چیز لے کر آؤ گے بائی ٹائم وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فرسودہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہترین چیزیں کھاتے ہو لیکن خدا بدبودار ترین وضعیت میں بنا کے ان کو باہر خارج کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تو کچھ اور بھی کرتا، لیکن وہ تجھے بتاتا ہے یہ جو آج حسین ہے اس کی انتہا بدبو ہے۔ آغا نراکی فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ کھانا کھاؤ انتہا نجاست، پانی پیو انتہا نجاست، لذت نے کا انتہا نجاست کا۔ پھر تو عجیب آدمی ہے، ایسی لذتوں کا عاشق کیوں بنتا ہے جن کی انتہا نجاست ہے؟ اس چیز کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے، انتہا بھی نور ہے۔ یہ انسان اگر صاحب عقل ہو تو چیزوں کو درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ میں اپنی تربیت کتنی کرتا ہوں؟ پہلے مجھے یہ سمجھنا چاہیے یہ جو مشین خدا نے مجھے دی ہے، دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ ترین مشین اگر ہے انسان ہے۔ آپ کمپیوٹر سمجھ سکتے ہو، آپ گاڑی سیکھ لو گے چلانا، کیمرہ سیکھ لو گے چلانا، سائیکل سیکھ لو گے چلانا، لیکن جس مشین پہ آج تک ریسرچ ہو رہی ہے وہ کس کی مشین ہے؟ انسان کی مشین ہے۔ صرف آنکھ پر لوگ پی ایچ ڈی کر دیتے ہیں، یعنی ابھی تک صرف نظام آنکھ کو سمجھنے کے لیے دنیا آج تک ریسرچ کر رہی ہے۔ 1,60,000 سیل ہیں تمہارے وجود میں، ایک بہت بڑی کائنات ہے تمہارے وجود میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے یہ مجھے کون بتائے گا؟ اس مشین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ مجھے کون سکھائے گا؟ کسی جوان کو گاڑی سیکھنی ہے چلا جائے گا،
کافی سینٹر ہیں جو آپ کو گاڑی سکھانا، کسی کو پروگرامنگ سیکھنی ہے وہ چلا جائے گا کسی آئی ٹی سینٹر میں پروگرامنگ سیکھ، کسی کو لینگویج سیکھنی ہے چلا جائے گا لینگویج، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے بھائی یہ لمس یونیورسٹی ہے یا فلاں یونیورسٹی ہے وہاں چلے جاؤ ڈاکٹری سیکھ جائے گا، ایم بی اے، بی کام، ایم کام، جتنے بھی دنیا کے سبجیکٹ ہیں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ لیکن ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جو مجھے یہ بتائے اس انسان کی مشین کو کیسے چلایا جاتا ہے؟ یہ مجھے کون بتائے گا؟ جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کی باریک بینیوں کو جانتا ہے، جو دنیا کے پورے سسٹم کو جانتا ہے۔ ڈاکٹرز 25-25 سال پڑھنے کے بعد بھی آپریشن کرتے ہوئے غلطیاں کر دیتے ہیں، جناب گیا سیدھا دانت نکالنے اس نے الٹا نکال دیا، کئی ڈاکٹروں نے آپریشن کرتے اندر کینچی چھوڑ دی، کتنی آپریشنز میں غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے مسٹیک کر لی۔ یعنی جسم کا آپریشن کرتے وقت بھی 25 سال پڑھنے کے بعد بھی ڈاکٹر غلطی کر لیتا ہے۔ تو یہ تو صرف جسم نہیں ہے، جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ کون مجھے سمجھائے گا کہ اس بدن کو کس طرح یوز کرنا ہے، روح کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ اب مولا علی نشانی بتاتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں با ایمان شخص کی نشانی یہ ہے کہ با ایمان بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اگر میں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز پڑھنے کے بعد بھی ڈپریشن ہوں، پریشانی کا شکار ہوں، اس کا مطلب اس نماز نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہا مومن اصل کی طرح، فارسی میں کہتے قند کی طرح، اردو میں بولے چلو گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے، مومن شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے۔ مطلب یہ اندر سے خوش ہوگا تو اگلے کو خوشی دے گا نا، خود ریلیکس ہوگا تو اگلے کو ریلیکس کر پائے گا نا۔ دوسرا فرمایا مومن کبھی زود رنج نہیں ہوتا، مطلب بہت جلدی غصے میں نہیں آتا، بات بات پہ ناراض نہیں ہوتا، بات بات پہ چڑھتا نہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں عدم ایمان کی، یہ نشانیاں ہیں کہ تمہاری روح تجھ سے راضی نہیں ہے، کہ تجھے بہت چھوٹی بات پہ بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں اور بہت جلدی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ نہیں، مومن ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی دن میں 5 وقت اپنے عاشق سے ملے پھر بھی اسے سکون نہ ملے؟ یہ ناراض تب رہتا ہے جب یہ مصلی سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ قرآن سے دور ہوتا ہے، یہ غمگین تب ہوتا ہے جب یہ ذکر محمد اور آل محمد سے دور ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف یہ لذتیں دنیا والوں کے لیے، صرف ان کے لیے میں کدا ہے، ان کے لیے شراب ہے، ان کے لیے عیاشیاں ہیں؟ کہ اللہ والوں کی بھی عیاشیاں ہیں، اللہ والے عیش کرتے ہیں جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ ان کی عیاشی کا وقت وقت سحر ہوتا ہے جب یہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ان کی جو لذت ہے اس کو اگر وہ محسوس کر دیں۔ کیوں عرفاء کی شاعری میں آپ کو لفظ میں کدا ملتا ہے؟ میں صرف میں وہ جام نہیں ہے جو وہ پی جاتی ہے، یہ جام عشق ہے جو خدا کا پیا جاتا ہے۔ اس میں بندہ غیر عاقلانہ کام کرتا ہے، لیکن عشق خدا میں بندہ اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ تو اب اس مشین کو چلانے کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو کمپلیٹلی اس مشین کی جانکاری رکھتا ہو۔ اب ایک عاقلانہ سوال کروں، پھر ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج تک ہوا ہے کہ کوئی جوان ہو جس کے سر پہ بال نہ ہو، گنجا ہو بیچارہ، اور کہے کہ مولانا صاحب مجھے بال لگوانے ہیں، کوئی ڈاکٹر بتائیے؟ تو میں آپ کو لے جاؤں کسی، کہوں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کی دوائی بڑی زبردست ہے، 6 مہینے کھاؤ گے سر پہ بال نکل آئیں گے۔ اچھا مولانا صاحب چلیے مجھے لے کر چلیے۔ میں آپ کو لے گیا اور جیسے ڈاکٹر کے پاس پہنچے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر خود گنجا ہے۔ آپ نے کہا مولانا صاحب اتنی با اثر دوا ہے تو اس کے بال کہاں گئے؟ یہ آپ کو کس نے؟ میں نے بتایا، اندر سے آواز آئی نا۔ जो अपना इलाज नहीं कर सकता वो मेरा इलाज कैसे करेगा? ये सवाल है। आपकी कमर में दर्द हुआ, क्या मौलाना साहब कमर में बड़ा दर्द है, लेकर चलिए, वो कोई आपको लेकर गया और जैसे उस हड्डियों के डॉक्टर के पास पहुँचे, वो खुद कमर पे पट्टा बांध के कुर्सी पे बैठा हुआ है, उठा नहीं जा रहा उससे। तो आपने कहा जो अपनी कमर न बना सके वो मेरी कमर क्या बनाएगा? ये उसूल कुल्ली है। किसी को कहा चले आपकी आंखें बनाते हैं, बड़ा हकीम है, ऐसी दवा देता है कि ऐनक वैनक चश्मा वश्मा सब खत्म, पहले दिन की तरह आपकी आंखें काम करेंगी। और जैसे आप पहुंचे और डॉक्टर ने कोई 10 नंबर का चश्मा लगाया हुआ है, तो कभी ऐसे डॉक्टर को दिखाओगे जिसने अपना इलाज नहीं किया? कभी ऐसे हकीम के पास जाओगे, ऐसे सन्यासी के पास जाओगे जो अपना इलाज न कर सके वो तेरा इलाज कैसे करेगा? तो जब तू जिस्म के लिए किसी ऐसे डॉक्टर को तलाश करता है जिसने पहले अपना इलाज किया हो, तो जिस्मों के डॉक्टर तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है जब मेरी रूह बीमार हो जाए तो मैं रूह की बीमारी के लिए किस डॉक्टर को तलाश करूंगा? अब जिस्म की बीमारी है, बंदे को शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, बीपी का हाई होना, बीपी का लो होना, अटैक का होना, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? जिस्म की बीमारी है। रूह की बीमारी क्या है? झूठ बोलना, शिर्क करना, यतीमों का माल खाना, गीबत करना, बुत परस्ती करना, शराब का पीना, जिना का करना, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? जिस्म की हैं। तो रूह की बीमारियां हैं। अब अगर मुझे रूह का कोई डॉक्टर ढूंढना है तो कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढना होगा जिसने जिंदगी में कभी बुत परस्ती न की हो। अल्लाह यार। अब कोई मुझे बोले कि अमीर शाम को डॉक्टर बना दो अपनी रूह का, जरा तू होश के नाखून तो ले। रूह की बीमारियां क्या हैं? झूठ, फरेब, धोखा दही, शराब का पीना, नशे का करना। तो रूह की जिस तरह जिस्म की बीमारी के लिए तू ऐसा डॉक्टर ढूंढता है जो बीमारी का इलाज करना भी जानता हो और खुद उस बीमारी में मुबतला भी न हो, तभी वो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा कि उसकी दवा उसके ऊपर भी असर करे। तो रूह की ये जितनी बीमारियां हैं जिन्हें सिफात रजीला बोला जाता है, उसके लिए भी कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसने कभी बुतों को सजदा न किया हो, जिसने जिंदगी में झूठ न बोला हो, जिसने कभी अल्लाह का हक न मारा हो। तो पूरी दुनिया ढूंढ के थक जाओगे, तुझे कभी ऐसे रूह के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। परवरदिगारा मुझे ऐसे डॉक्टर चाहिए, मैं जाऊं तो किसके दर पे जाऊं? तो अल्लाह की आवाज आती है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर ऐसे डॉक्टर चाहिए तो दरे अली और दरे फातिमा पे आ जा। दुनिया ढूंढ ढूंढ कर भी अहल बैत की जिंदगी से छोटा गुनाह ढूंढ न सकी। आप क्या समझते हैं 500 सालों तक 5 सेंचुरी बनू मैया और बनू अब्बास ने हुकूमतें की हैं, अगर ये ढूंढ सकते तो अहल बैत की जिंदगी से कोई चीज ढूंढ के लाते। तभी फरमाया किसी ऐसे का होना जरूरी है जो मासूम हो। मिसाल के तौर पे अल्लाह का सबसे पहला हादी कौन है? हजरते, पता है कि नहीं? हजरते, शक है लोगों को कि आदम है कि नहीं। मतलब अभी तक हमारा इल्म यकीन में बदला नहीं है, अब डरते हैं पता नहीं मौलाना किसी और का नाम ले लें, वही लेगा जो पहला आया है, कोई और नाम तो मैं भी नहीं लूंगा। सबसे पहला हादी कौन है? हजरते आदम। अब अल्लाह का बेचारा नबी दुनिया में जैसे आया, न घर था, न गाड़ी थी, न खेती थी, कुछ भी नहीं। ये नहीं कि अल्लाह ने उसके लिए 5-स्टार होटल बनाया हो कि आदम जाओ बेस्ट होटल तुम्हारे लिए बना दिया है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, बावर्ची भी है, खादिम भी है, सब जाओ बस तैयारी करके हिदायत करो। कोई इंसान था ही नहीं, खिदमत कौन करता आदम की? खुद हजरत आदम आए, बेचारे ने अपने हाथों से घर बनाया, अपने हाथों से खेती बाड़ी की, सब कुछ खुद किया। तो सवाल है, मैं खुदा को बोलूँगा, खुदाया इतनी ज़हमत दे रहा है अपने नबी को, हमारे कराची में कोई वज़ीर आज़म साहब आ जाएँ, रोडों की सफाई हो जाती है, कचरा उठ जाता है, हाँ दिन रात मेहनत करके रोड साफ हो जाता है। परवरदिगार आ, ये दुनिया के वज़ीर आज़म MP MLA आते हैं तो गलियाँ साफ़ हो जाती हैं। ये तेरा नबी है, आदम है, तो पहले हमें भेज देता, हम सफाई सुथराई कर देते, रोटी वोटी बना देते, घर वर तैयार कर देते, ताकि तेरे नबी को जहमत उठानी न पड़ती। सुनेंगे कयामत के दिन अगर अल्लाह से सवाल करोगे तो खुदा के जवाब क्या आएगी? अल्लाह का जवाब आएगा, आए मेरे बंदे, मुझे ये बर्दाश्त है कि आदम जहमत उठाए, मेरा नबी इन पत्थरों पे चले, उसके पाँव से खून बहे, मैं इसे बर्दाश्त करूँगा। लेकिन अगर मैं तुझे आदम से पहले भेज देता और अगर तू कोई गलती करता और मैं तुझे ये कहता तूने खता क्यों की, तू ये कहता खुदाया कोई नबी नहीं था। नारे हैदरी, कोई हादी नहीं था मुझे हिदायत देने वाला। आवाज को थोड़ा बढ़ा दें, कोई हादी नहीं था मुझे हिदायत देने वाला। तो कहा मैं ये तो बर्दाश्त करूंगा मेरा भेजा हुआ हादी तकलीफ उठाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा तू बगैर हिदायत के रहे। हुसैन को तकलीफ में डाल रहे हैं ताकि तू हिदायत पा सके। करबला न होती आज ये मजलिस न होती। अल्लाह को पता था एक के बाद एक इमाम को शहीद कर दिया जाएगा और बहुत तूलानी गैबत कुबरा होने वाली है। अब जब गैबत कुबरा इतनी तूलानी हो जाए और आपका अपने इमाम्स के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है तो मेरी रूह को हिदायत कौन देगा, मैं किसके पास जाऊं हिदायत लेने? अल्लाह को पता था मुआशरा इतना बिगड़ जाएगा, एक तरफ TV, एक तरफ फिल्म, एक तरफ मीडिया, एक तरफ सोशल मीडिया, ये सब लोगों को गुमराह करने पर लगे होंगे। तो इसकी हिदायत का बंदोबस्त तो करना है ना। तभी करबला में ज़ैनब को बुलाया गया। अगर आशूरा न होती, करबला न होती, ये मजलिस इमाम हुसैन न होती, ये हरारतुन फी कुलूबिल मोमिनीन न होती। आज तुम्हारे दिलों में हरारत है, यह रब ने हिदायत का बंदोबस्त किया है। कहा हुसैन अगर तकलीफ उठाए ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कयामत के दिन आकर तू ये कहे कि खुदाया कोई हादी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। कल कयामत में अगर कोई जवान कहेगा ना कोई हादी नहीं था, खुदा कभी हुसैन बुलाएगा, कभी अली को लाके खड़ा कर देगा, ये तो थे मेरे हादी, ये तो थे तुझे बताने वाले, लेकिन तूने बातों पे अमल क्यों नहीं किया था। तो खुदा नबियों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, लेकिन ये सुनना बर्दाश्त नहीं करता कोई बंदा ये कहे कि खुदाया मुझे कोई हिदायत देने वाला नहीं था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नतीजतन हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारे रूह को वही हिदायत दे सकता है जो इस रूह का इल्म रखता हो, और कोई नहीं दे सकता। कोई मेडिटेशन करने वाला, कोई मोटिवेटर स्पीकर हो, वो नहीं जानता, क्योंकि वो खुद अपनी रूह को नहीं पहचानता, वो खुद अपने पावर्स को नहीं जानता। एक अल्लाह जानता है कि इंसान क्या है, दूसरा उसका नबी, और नबी के बाद कौन? अली इब्ने अबी तालिब। ये भी हम नहीं कह रहे, हदीस रसूल है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा। मैंने एक नुक्ता अंजोली मबारगा में दिया था, इससे रिलेटेड है टॉपिक से, तभी दे रहा हूँ। और ये समझे मेरा हदिया है आप सबको कि आज के ज़माने में वाकई इतने एतराज़ात आ गए शियों पे कि नस्लें परेशान हैं कि एक तरफ मौलवी का क्लिप सुनता है नौजवान, अब सोशल मीडिया है ना, दूसरी तरफ किसी मुफ्ती का सुन लेता है, फिर फौरन हमें फॉरवर्ड करते मौलाना ये एतराज़ कर रहे हैं मसलन मातम पे, इस पे इस पे इस पे, इसका जवाब क्या है? एक तो आज का जवान जहमत पसंद नहीं है। आयतुल्लाह उज़्ज़मा सुबहानी की किताब है आईने वहाबियत, इसको खरीदिए पढ़ लीजिए। दुश्मन के अक्सर आपके ऊपर शुभात कौन से होते हैं, गिने चुने शुभात हैं। मातम कुरान से साबित करो, जुड़ना कुरान से साबित करो, हाँ यही तो होते हैं ना। یا علی مدد ثابت کرو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، مرثیہ کیوں کرتے ہو، یعنی مطلب جو جو آپ کرو گے بولے گا قرآن سے ثابت کرو، جیسے وہ خود جو جو کرتا ہے وہ سارا قرآن میں، جو جو کرتے ہو وہ قرآن سے ثابت کرو. اب یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہادی رسول کے بعد 12 ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں، رسول کے بعد جتنے بھی بچے نا سب کے سب ہادی ہیں. سبحان اللہ، سب کے سب کیا ہیں؟ ہادی ہیں. مطلب امیر شام کے لشکر میں بھی جو تھا وہ بھی سبحان اللہ، علی کے لشکر میں بھی تھا وہ بھی سبحان اللہ، سارے جنت میں ایک کھچڑی بنائی ہوئی مسلمان. اب کیسے ممکن ہے اللہ اتنی بڑی مشین بنائے اور اتنے وائرس چھوڑ دے؟ اینٹی وائرس بھی نہ دے. اب آج کا بیچارہ جوان تو پریشان ہے نا، یہ لٹرلی ایک اہل سنت کے جوان ہیں. ظاہر ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تو کئی لوگ ملتے ہیں، تو پوچھا آپ کس مکتب سے؟ ہم نے کہا ہم الحمدللہ شیعہ ہیں. آپ کس مکتب سے؟ کہ ابھی تک کنفیوز ہوں. میں نے کہا کیا مطلب کنفیوز ہو؟ کہ اتنا آپ مولوی ڈراتے ہو، جہنم جنت، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ہوگا یہ عذاب ہوگا، وہ ہوگا وہ عذاب ہوگا، یہ کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب ہم آپ لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، اب کمال یہ کیا ٹی وی والوں نے 7-8 مولوی بلا دیے، شیعہ سنی، سنی میں بھی پھر کئی بریلوی کو بلاتے ہیں، امام حنیفہ والے اہل حدیث کو بلا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، ایک دو اور فرقوں کے بھی جو ہیں نقشبندی فرقے کا وہ بھی بٹھا دیا. اب شیعہ اب سارے ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. اب جو ٹی وی پر بیچارہ سادہ مسلمان دیکھ رہا ہے اسے نہیں پتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا، وہ صرف جانتا ہے کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اب پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے، دور دور سے سنتے تھے. اب ایک سوال آتا ہے ٹیلی فون سے، بھائی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے؟ چاروں مولوی آپس میں لڑنے لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ مولانا اتنا پڑھنے کے بعد جب ان کو نہیں پتا حق کیا ہے تو ہمارے اللہ کیا پوچھے گا ہم سے؟ جب اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد سارے مفتی وہی کتابیں لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. دوسرا کہا کہ مولوی صاحب ہمیں سخت منع کیا جاتا ہے مشاجرہ کے صحابہ نہ پڑھا کرو. جنگ صفین ہوئی، ایک طرف نبی کا صحابی دوسری طرف بھی نبی کا صحابی، دونوں لڑے، کئی سو لوگ اس میں مر گئے بیچارے. دوسری جنگ ہوئی، ایک طرف نبی کی زوجہ دوسری طرف نبی کا داماد، جنگ ہوئی، کئی سو لوگ وہاں پر بھی مر گئے. جب ہم پوچھتے ہیں مرنے والوں کا کیا ہوگا، کہا دونوں جنت میں چلے جائیں گے. کہا مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ جنت میں جائیں گے، آپ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ میرے چھوٹے گناہوں کا کیا کرے گا؟ میں نے کسی کا خون تو نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، میں نے اتنا بڑا فساد کھڑا تو نہیں کیا. پھر جب وہ سارے چلے جائیں گے تو اللہ ارحم اور رحیمین ہے. مطلب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک راستہ کھول دیا سب کے لیے کہ جو زندگی میں کرنا ہے کرو. یہ ناممکن ہے. یہ سارا الزام کس پہ جاتا ہے؟ ریاض باللہ اللہ پہ جائے گا کہ خدا تو نے مجھے پیدا کیا ایک ایسی سوسائٹی میں جو خود کنفیوز ہے، اور یہ کیسا دین تو مجھے دے کر گیا ہے کہ جو کتاب اٹھاؤ، جس مولوی کے پاس جاؤ، جس عالم کے پاس جاؤ، اس نے اس پہ فتویٰ دیا، اس نے اس پہ فتویٰ دیا. شیعوں کو یہودیوں نے مارا کیا؟ مسلمانوں نے مارا. مسلم مسلم کا قتل کرتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑے برپا کیے. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسان کو وداؤٹ پلان چھوڑے. یہ عبث ہے، پھر خلقت کا مقصد عبث ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو مولانا صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا کون سی کتاب ہے جس پر 100% ہر مسلمان کا ایمان ہے؟ نام پتہ ہے؟ قرآن. میں نے کہا اس قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو پڑھنا دن میں کئی مرتبہ واجب ہے؟ کون سی سورت ہے؟
سورۃ الحمد.
کیوں واجب ہے؟ کبھی سوچا؟ صبح سورہ حمد، دوسری رکعت میں سورہ حمد، ظہر کی چار رکعتوں میں سورہ حمد، مغرب کی دو رکعتوں میں سورہ حمد، عشاء کی دو رکعتوں میں سورہ حمد، ہے کیا اس حمد میں؟ معصومین فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا پورا روڈ میپ ہے، اس میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں. اتنا پیارا نقشہ، یہاں سے اہل بیت بھی نکلتے ہیں، یہاں سے مدد بھی نکلتی، سب کچھ ہے سورہ حمد میں. میں آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں سمپل سی. کسی بھی مسلم بھائی کو پکڑیے، بٹھائیے، نہ حدیث کی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے، نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے، اسی سورہ حمد میں سب کچھ ثابت ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، کیوں ہم کسی حدیث کی طرف جائیں؟ جب بات سمجھ میں نہ آئے، مثلاً کہا اقیم الصلاۃ، پتہ چل گیا نماز قائم کرنی، اب کیسے کرنی ہے، یہ ہم پھر حدیث میں جائیں گے. لیکن سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی، تب تک پورا قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ہر مسلمان پریشان ہے، میں ہدایت کس سے لوں، ہادی کون ہے، میرے وجود کو کون جانتا ہے، میں اپنی روح کی اگر راستہ پوچھوں زندگی بسر کیسے کرنی ہے، وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاؤں اور مجھے میری زندگی کا علاج ملے؟ آ جاؤ سورہ حمد میں. اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو خالی کیجئے کہ آپ کسی خدا کو بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، جو بھی ہیں، ذہنوں کو خالی کیجئے، بس تصور کیجئے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، بس پیدا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا مجھے چاہیے، شادی کی مجھے ضرورت ہے، یہ سارے حیوانی جذبات میرے اندر ہیں. اتنا مجھے پتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، ود آؤٹ علم اور ود آؤٹ قدرت کوئی چیز بن نہیں سکتی. دنیا کو مٹی نے نہیں بنایا کیونکہ مٹی میں شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے. اینٹ کے پاس کیا علم ہے؟ کوئی نالج نہیں ہے اس کے پاس. کوئی چیز بنانے کے لیے نالج کا ہونا ضروری ہے، تصور کا ہونا ضروری ہے. کریٹیویٹی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تصور نہ ہو، علم نہ ہو، رنگ نہ ہو، قلم نہ ہو، حرکت نہ ہو، قدرت نہ ہو. یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تب کوئی کسی چیز کو ہم کیا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. اب میں نے پوری کائنات کو دیکھا، اب میں کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی ولی، کسی ہادی، کسی مذہب میں نہیں ہوں. اب میرے سامنے سورہ حمد آئی. سورہ حمد اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، وہ گائیڈ بک ہے جو اس مشین کے ساتھ اللہ نے بھیجی ہے. شروع کرتا ہوں. سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، جو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے. کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے. ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا. شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے. اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا. اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے. شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحنو اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. چلیے، کون اللہ؟ مجھے کیا پتا، اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا، انڈے کو کیا، انڈے سے اسے کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے، میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ. کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمان، رحیم. میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں. رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ لیکن دونوں رحمت سے نکلیں. کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں، مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جرنل ہے سب کے لیے، حیوان چرند پرند جتنی بھی کائنات ہے سب پہ میری رحمت ہے. مطلب جب بادل برستے ہیں میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے. دوسرا میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدت النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا. یہ میری رحمت رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو حسین کی مجلس پہ نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا. یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے. اچھا خدا ہے تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے. میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا کیونکہ وہ تیرا رب ہے. شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے. آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے بولوں گا تھینک یو، آپ مجھے کھانا دیں گے بولوں گا آپ کا شکریہ آپ نے کھانا کھلایا، آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے ان کا شکریہ آپ نے کچھ میرے لیے کیا آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا، کہ میرا شکر کرو. کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں. اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی. میں مدبر الامور ہوں، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو. میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا، اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا ہے. تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں. دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے. میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا. تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم. میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں. کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے تکلیف دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے، دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے، یہ صرف لے رہا ہے دے کچھ نہیں رہا، بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے اسے دے کچھ نہیں رہا، کہ پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے، ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے. آج لاؤڈ کے ساتھ پتا نہیں کیا مسئلہ ہے، کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بحث آگے جا کے حساس ہوگی اور لاؤڈ ڈسٹرب کرے گا تو موضوع آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. فرمایا میں رب ہوں اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں. اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے، کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے. کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا. وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا، اس کے دل میں محبت تھی، تبھی اس نے اپنی محبت کو تیرے ساتھ بانٹا. اب اس نے بتا دیا میں اللہ ہوں، میں اللہ کیوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں. میں رب ہوں، رب کیوں ہوں؟ کیونکہ میں رحمان و رحیم ہوں. پورے عالم کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے میرے بندے یاد رکھنا قیامت اور یوم دین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے خدا میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے، اب بتا تو صحیح اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں، کوئی پلان دے مجھے، اسکول بن گیا یہ اسکول اس کے لیے، اب میں اس اسکول میں آ کے کروں کیا، کوئی سلیبس دے مجھے، میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد، میں دنیا میں لایا کیوں گیا، اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے، کہتا ہے بول ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ وہابشیوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں، ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا ہے، کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیر تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد و ایاک نستعین و ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا، مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے، اب ان کا سارا فوکس علی پر ہے، سارا فوکس کس پر ہے، مولا علی پر ہے، اچھا ٹھیک ہے، چند لمحوں کے لیے ہم اس تفسیر کو اس ترجمے کو جس طرح ہے اسی طرح مانتے ہیں، ایاک نعبد اس کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، ایاک نستعین ایشو ہے، ایاک نستعین پہ کیا ہے، خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے، سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو، یہ نہیں ہے اس آیت میں گاڑی سے مدد مانگو اہل بیت سے نہ مانگو، آیت سرین حکم دے رہی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کہ نہیں نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے، اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلا مردہ کے لیے، اس میں تو پڑھتا کیوں ہے، پہلی بات تو جم کیوں مار رہا ہے، عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا، وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں، فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور سورت میں جا کر، نہیں، اللہ نے اسی سورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے، میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا، اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے، اب یہ بتا تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے، پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے، تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے، تو ریڑی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے، اے مولوی تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے، کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا یہ گولڈن ملا، آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی، انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی آپ کی، مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی، تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے، میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ ایاک نستعین، کھانا چاہیے ایاک نستعین، پانی چاہیے ایاک نستعین، کسی کے پاس نہ جاؤ، ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں، کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں. اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا, سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا, کبھی گدھے کی لوں گا, کبھی گھوڑے کی لوں گا, ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا پیٹ بھرنے کے لیے, کچھ بھی کر, کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا. کس چیز میں میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی, عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے, ایاک نعبد, تیری ہی عبادت کرتا ہوں. واہ, یہ ایاک نعبد, ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے, واو عاطفہ, جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تیری ہی عبادت میں, کسی بت سے مدد نہیں مانگتا, کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے. اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص, اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں. آ جاؤ مکتب اہل بیت میں, ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے. گاڑی تو ہی یہیں سے ملتی ہے. اے خدا تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ٹھیک ہے خدا یا مدد مانگتا ہوں, ٹھیک ہے, تو کس طرح مدد کرے گا یہ بھی تو بتا. اللہ نظر نہیں آ رہا اور بول بھی یہ رہا ہے کہ میری عبادت میں ہی مدد کروں گا. اب وہی مدد کرے گا نا, مطلب نقشہ میں تجھے دوں گا, ایڈریس میں تجھے دوں گا. کسی ایرے غیرے سے میری ایڈریس نہ لینا, کسی ان پڑھ سے میری ایڈریس نہ لینا, کسی بت سے میری ایڈریس نہ لینا. ایڈریس میری چاہیے تو میری سورہ حمد میں آ, میں تجھے ایڈریس دوں گا. مجھ ہی سے راستہ مانگنا. اچھا خدا تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں تیری عبادت میں, بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم. اب میں تجھے روڈ میپ دے رہا ہوں, اہدنا ہدایت کر, تو ہدایت کر, تو ہی مدد کر رہا ہے نا, تو ہدایت کر. صراط المستقیم, اس راستے پر جو سیدھا ہے. راستہ ایک ہے, 73 نہیں ہیں. راستہ ایک ہے, کلہم نجوم نہیں ہے. راستہ ایک ہی ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. اے ہدنا, ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب بندہ کنفیوز ہوتا جائے گا, اے خدا صراط مستقیم یہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ذرا ڈیفائن تو کر, صراط مستقیم کیا ہے؟ مجھے کیا پتا صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں, ڈیفینیشن میں خود دوں گا. شروع سے خود بتاتا ہوا آ رہا ہے, کہتا صبر کر, آگے جا, جواب تجھے خود مل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت, ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے. کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر. اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے, پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا, کہتے فلاں کونے پہ چلے جانا, ایک دکان ہوگی, ایک تھمبا لگا ہوگا, ہاں, یا فلاں جگہ پہ فلاں گاڑی کھڑی ہوگی, فلاں رنگ کے کپڑے والا بندہ ہوگا. آپ نشانی دیکھ کر راستے کو پہچان جاتے ہو. روڈ جیسے ہے نا, بھائی فلاں بورڈ لگا ہوگا تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے. تو نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا, جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے, اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے, رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے. تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے, 100 مولوی, 100 بتانے والے, 100 مفتی, تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کہ میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں, میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا. صراط الذین, کس کا راستہ, کیسا راستہ, کیسا دکھتا ہے یہ راستہ؟ کہ دیکھو اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پہ چل. ہے کیا صراط مستقیم؟ پہچان کیا ہے صراط مستقیم بھی؟ کس کو دیکھ کے چلوں؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی ڈبہ بھی بنانا ہے, پہلے سے کوئی نقشہ تو ہو, کوئی سانچہ تو ہو جس کی کاپی کر کے میں کچھ بناؤں, تو بتا تو صحیح, میں کروں تو کیا کروں؟ آواز آئی, یہ ان کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہے مفتی, آپ نے ٹانگوں کو پکڑ لینا ہے, بھاگنے نہیں دینا اس نے. فوراً جمعہ کا خطبہ دے گا, کہے گا صراط مستقیم پہ چلو, کن کا راستہ ہے, انعمت علیہم, جن پہ اللہ نے نعمت نازل کی. لوگ پوچھیں گے مفتی صاحب کون ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو سب سے پہلے ایمان لائے. بدر والے, احد والے, میٹھے میٹھے, پیارے پیارے, یہ بولتے ہیں, لٹرلی بولتے ہیں, ان کا راستہ ہے. تو کسی کو یہ پتا نہیں, خدا جب ساری ایڈریس حمد میں دے رہا ہے تو مجھے کہیں اور کیوں لے جا رہا ہے؟ بتانا بھی تو سورہ حمد میں چاہیے نا کہ کن کا راستہ ہے. اب یہاں پہ شیعہ بولیں گے انعمت علیہم اہل بیت ہیں, وہ بولیں گے وہ ہیں, وہ بولے گا وہ ہے. میں تو باہر نہیں نکل رہا, میں تو سورہ حمد میں اٹکا ہوا ہوں نا. چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں, انعمت علیہم کن کا راستہ ترجمہ کرتے ہیں نا, سمپل سا ترجمہ. کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں, ترجمہ یہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں, مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے, خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ. بھائی بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے, ہم خود ہی سمجھیں گے نا. انعمت علیہم, جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی, جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی. ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی, تھی. لیکن تو یہ بتا, ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی, اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح. ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے, زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے, سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے, تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ بھائی زرداری پہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کی حکم نعمت تو ہے نا, اللہ نے جان دی, وہ سانسیں لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یہ نعمت خدا ہے. نعمت تو کون سا, یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ وجود, یہ اللہ کی نعمت ہے نا. تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے, تو بولے گا انعمت علیہم. اگر یہ ترجمہ, جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا, مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا, تو عام میں سب آتے ہیں, پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے, خاص کرے. مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے, تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین, کراچی والے, حیدرآباد والے, ایران والے, کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے. ایران میں بھی کون سے, قم والے, مشہد والے. تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے. تو کہا صراط الذین, خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے, نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے, نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے. کہا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں سوال کروں گا پروردگارہ, تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی, تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی, تو نے نعمت انسانوں پر کی, تو نے نعمت حیوانوں پر کی, تو نے نعمت پرندوں پہ کی, تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی. دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو. اب بتا تو صحیح, ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے. تو اللہ کی آواز آئی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں دو صفت بتا جا رہا ہوں, جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں. خدایا صفت تو بتا. آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا.
اللہ میں
ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم. اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا، سورہ حدید ہے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو، پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا. کا دو صفت بتا رہا ہوں. پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں ولا الضالین، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے. نہ میں نے کوئی شعر پڑھا، نہ شاعری کی، نہ اپنا تخیل بتایا، یہ خدا کا کلام ہے جس کو ڈیلی مسلمان پڑھتا ہے، اور راستے ان کے پہ چلتا ہے جو ضالین بھی ہیں غیر المغضوب بھی ہیں. اب کہا کہ اگر کوئی غصے میں آئے تو اس کے غصے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ چہرے سے. چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں، اللہ تو جسم نہیں رکھتا. مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعتم منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں. صریحاً اہل سنت کی کتابوں موجود ہے، من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. تبھی کہا کہ یہ وجہ اللہ ہے، صفات بتاتا ہے خدا. اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے. اکثر جوان یا بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتے، نام نہیں بتاتا. اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے وہی نام رکھ لیتا. سیدھی بات ہے. پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے. اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانہ ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں. میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا. انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا سب سے جا کے پوچھئے رکوع میں زکات کس نے دی؟ کہتے علی نے دی، سب کہتے علی نے دی. انما یرید اللہ میں بھی نام نہیں بتا رہا، صفت بتا رہا، یہ ہر طرح کی نجاست سے دور رہتے ہیں. جگہ جگہ صفت اظہر ہوتی ہے، صفت علم ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر مجمع میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور بولوں حیدرآباد چلے جاؤ، دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد چلے جاؤ اور فلاں آدمی ہے نام علی ہے اسے جا کے 5 لاکھ دو، आप हैदराबाद चले गए और आपने ऐलान किया, मौलाना ने 5 लाख दिए, बोला जिसका नाम अली उसे दे दो, पूरा हैदराबाद जिसका नाम अली है सारे जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिफत बता दूं ना, वो अली जिसकी शक्ल ऐसी हो, वो अली जो सखी हो, हाँ, तभी मौला फरमाते मेरे शिया तो हो, शियों वाली सिफात पैदा करो। कयामत में ये नहीं बोला जाएगा अली के शिया हैं, वहां सिफात पुकारी जाएंगी, वो शिया जो सखी था, वो शिया जो नमाज पढ़ता था, वो शिया जो तहज्जुद गुजार था मसलन, वो खातून जो ज़ैनबी थी, बाहया थी, बापर्दा थी, ये सिफात जब होंगी तो सिफात से पहचाना जाता है। तभी खुदा कुरान में सिफत बताता है यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कयामत के दिन ऐसे मोमिनीन आएंगे जिनके चेहरों से नूर निकल रहा होगा। तो यह सिफत है, बड़ा आसान है अपनी ज़िंदगी के हदफ को समझना। लेकिन इशू यह है कि हम इसके बजाय कि थोड़ी जहमत खुद करें, हमने सारा बर्डन मुफ्ती मौलवी मुल्ला जाकिर पे डाल दिया, जैसे दीन उतरा ही मौलवियों के लिए था, कुरान सब के लिए, घर उठो कुरान उठाओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गौर सिर्फ तर्जुमा पढ़ो, फिर आयत पर गौर करो, फिर थोड़ा फिक्र करो, अल्लाह खुद तुझे क्या देगा, हिदायत देगा। इसी तरह सूरह बकरा में चले जाएं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, और हिदायत देती है किन को, जो साहिब तकवा है, मतलब मेरे अंदर तकवा नहीं, कुरान मेरे लिए हिदायत नहीं है। इसी तकवा को पैदा करने के लिए हुसैन करबला के मैदान में गए, इसी तकवा को बांटने के लिए हुसैन करबला में गए। बेहया कभी हुसैन ही नहीं बन सकता। किसके सामने हया? अल्लाह के सामने हया। जो खुदा का हया न करे, बंदों का हया करे, ऐसे बंदे का फायदा नहीं है। हरज तोले इस्लाह उम्मत जद्दी का सकीना, तुझे तमाचे लगते हैं तो लग जाए, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए। देखिए जब जिस्म डेड हो जाता है ना, डॉक्टर उम्मीद तोड़ देता है कि बंदा मर गया, तो उसे 400 वोल्ट का शॉक लगाता है। उलमा फरमाते हैं रसूल के जाने के बाद 50-60 साल के अरसे में उम्मत रसूल मर चुकी थी, इसको जिंदा करने के लिए करबला का शौक देना जरूरी था। कि आज का जाहिल गाफिल मुसलमान भी ये नहीं सोचता 60 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिस मुसलमान ने कलमा पढ़ा था वो नबी के नवासे के सीने पे सवार होकर उसके गले को काट रहा था, नबी की नवासियों को बाजारों में ले जा रहा है, जो हम शक्ल पैगंबर है उसके गले को काटा जा रहा है, 6 महीने के बच्चे का गला काटा गया। एक मौलाना कहते हैं मैं एक गाड़ी में सवार था एक सिख के साथ, उसने कहा आप शिया बड़े जुलूस निकालते हो, मुझे बताओ हुआ क्या था करबला में, कहते मैंने शुरू किया जनाब कासिम की शहादत बताई, कर रोया, अकबर की शहादत बताई, बहुत रोया, अब्बास के बाजुओं का जिक्र किया, रोया, कहते हैं जैसे मैंने अली असगर का जिक्र शुरू किया, सिख था कहा चुप हो जाओ, अगर ज्यादा बताओगे मुझे डर है कहीं मेरा दिल फट न जाए। ये मेरे छठे इमाम का फरमान है कि हमने अपने शियों के दिलों पे 40 पर्दे सवार किए। तो मौला क्यों? कि अगर ये पर्दे हट जाएं ये शिया मसाइब सुन के मर जाए, हमने इनके कुलूब में बर्दाश्त नहीं है ताकि ये मसाइब को बर्दाश्त कर सके। आज हुसैन के अली इस पर के मसाइब पढ़ना चाहता हूं। दुआ है खुदा किसी माँ की गोद ना जाए, जो साहिब औलाद हैं, दो अहल बैत की नसीहतें हैं, का जिनकी 4-5 साल बच्चियां हैं ना, वो कभी अपनी बेटियों को तमाचे न मारे। बिलअखस फरमाया जिन बेटियों का नाम सकीना और फातिमा है। दूसरी उलमा फरमाते इन दिनों में जिनके बच्चे 6 महीने के हैं 8 महीने के घर जब जाओ तो अपने बच्चे के गले को बोसा दिया। क्योंकि जब बच्चे के गले को बोसा दोगे ना फिर महसूस करोगे हुसैन पे क्या गुजरी होगी। फिर कहा करो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। खुदा जानता है इमाम ज़माना के दिल पे क्या गुजर रही है। दिलों को करबला ले जा रहे सलाम करें अपने मौला की मजलूम में अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन सब व नसीब करे मैंने ये जुमला कहा आप सब ने सुना एक जायर करबला गया हर कब्र की ज़ियारत के हर जायर से पूछने लगा मुझे बता अली असगर के कब्र कहाँ सब ने कहा हमें नहीं पता। आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गया कहने लगा क़िबला मैंने सुना है हुसैन खैमों के पीछे अपने नन्हे से बच्चे को दफन किया लेकिन मुझे कोई नहीं बताता अली असगर की कब्र कहाँ। कश्मीरी ने कहा मुझे भी नहीं पता मुझे 2-3 दिन का वक्त दे मैं किताबें पढ़ूं शायद मुझे पता लग जाए। आ कश्मीरी कहते मैंने सारी तारीख की किताबें छान मारी लेकिन कहीं पे जिक्र नहीं था अली असगर की कब्र का। तहज्जुद का वक्त था कहते मैंने मुसल्ला बिछाया इमाम हुसैन से तवस्सुल किया मैंने कहा मौला आपके आजादार अली असगर का पूछ ले मुझे बताइए मैं क्या जवाब दूं। रो रो के कश्मीरी को नींद आ गई ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया कश्मीरी मेरे अजादारों को बता दे आज के बाद मेरे अली असगर की कब्र तलाश न कर। मौला क्यों کیا آپ کے بچے کی قبر نہیں کہا میرے عزاداروں کو بتا دو جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر کہا مولا علی اصغر کا کہا سجاد نے میرے اصغر کو میرے سینے اگر برا نہ مانو ایک جملہ کہوں کہا سجاد نے علی اصغر کو میرے سینے پہ سلایا تھا میں کہوں گا علی اصغر بڑے خوش نصیب ہو کہ بابا کے سینے پہ سو ایک ننی سی بچی تھی جو بابا کے سینے پہ او سونے کی عادی تھی وہ زندہ نشان بابا بابا کر کے مر گئے جیسے خیمے میں آئے علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا اب تصور کر کے رونا عرب میں رسم تھی چھوٹے بچوں کو سفید کپڑے میں لپٹا جاتا تھا حسین کا رباب سفید کپڑا لا کر دے اپنے ہاتھوں سے اصغر کو لپٹنا شروع کیا ایسے لپٹ رہے تھے جیسے بچے کو کفن پہنا رہے ہو ابا کے دامن کے نیچے علی اصغر کو چھپا راوی کہتا ہے حسین نے ابا کیوں اوپر ڈالی رو کے کہنے لگے کربلا میں بڑی گرمی تھی میرے اصغر کی کھال بڑی نرم تھی ابا کے دامن کے نیچے چھپا فوج اشکیا نے سمجھا حسین قرآن لائے فرمایا فوج یزید اگر تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے میرے چھ مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑ ایک ملعون نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے بہانہ بچے کا بنا رہے ہو امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا کہا علی اصغر حجت خدا ہو حجت تمام کرو بچے نے خوشبو دوا نکالے فوج یزید منہ چھپا کے رونے لگے ابن سعد نے کہا ہرملا اقتا کلام الحسن حسین کے کلام کو قطع کر ملعون تیروں کما اٹھایا تیر مارنا چاہا ہاتھ لرزے تیر گر گیا دوبارہ تیر اٹھایا ہاتھ لرزے تیر گرا ابن سعد نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرے ہو کہا حسین سے نہیں ڈرا علی اصغر سے نہیں ڈرا لیکن جب تیر چلانا چاہتا ہو ایک کالے مرغے نے بی بی سر پہ قرآن کہتی ہے حرملا میرے بچے پٹی باندھ تو نشانہ لے لعین نشانہ لیا پٹی باندھے میرے مولا فرماتے عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے تھے ایک انسانوں کو گرانے کے لیے دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے ملعون نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا یہاں تیر کمال سے نکلا یہاں ننی گرد سپاہی کہتا میں نے کیا دیکھا حسین نے خنجر نکالا جس کپڑے میں علی اصغر لپٹا تھا حسین نے کپڑا پھاڑنا شروع امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا مولا حسین نے کپڑا کیوں پھاڑا تھا فرمایا بابا نے کپڑا پھاڑا تاکہ بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو علی اصغر کے ہاتھ بنے تھے مرتبہ خیمے میں جانے کی کوشش کی لیکن بار بار یہ سوچ کے رک گئے ماں بچے کو کیسے دیکھے گے خیمے کے در سے آواز دی او بہن زینب بی بی زینب فرماتی میں نے سمجھایا علی اصغر نے پانی پی لیا کیونکہ جب حسین گئے تھے بچہ رو رہا تھا جب حسین واپس آئے مجھے بچے کے رونے کی آواز سنائی نہیں دی میں نے سمجھا بچے نے پانی پی لیا لیکن سنو گے زینب نے کیا منظر دیکھا فرماتی ہے جیسے میں حسین کے پاس آئی میں نے کیا دیکھا دو نندے سے قدم جو خون سے رنگین ہے حسین کے رخساروں پہ علی اصغر کا خون ہے شہید کا لاشا حسین مولا نے دفن نہیں کیا علی اصغر واحد شہید ہے جس کے لاشے کو دفن کیا کہا میرے بچے کا بدن بڑا نرم گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن برداشت نہیں کر سکے گا لیکن ہائے
حضرت حسین آئے حضرت حسین جب 11 محرم کا دن آیا گھر ملانے کا میرا سر کہا رباب سے پوچھا بتا حسین نے تیرے بچے کو کہاں دفن کیا تھا ماں بتائے تو کیسے بتائے جب کسی بیوی نے نہیں بتایا ملعون نے حکم دیا جانی